الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. یہ اشعار جو ابھی پڑھے گئے ان میں ایک شعر آیا تھا, اسے تقوی کا اور نسبت کا پھل ملنا یقینی ہے جس سے باغ دل میں اہل دل سے باغ بانی ہو. اس میں تقوی کا ذکر ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, تقوی کیا ہوتا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے, اور یہ کہہ کر, یہ ارشاد فرما کر اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. تقوی یہاں ہوتا ہے اور یہ کہہ کر اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا. یعنی دل کے اندر جس کی تقوی ہو وہ ہے اصل میں متقی, ورنہ اوپر سے اہل تقوی کا لباس پہن لینا, ان کا حلیہ بنا لینا, اس سے تقوی نہیں آتا. بلکہ تقوی دل میں ہوتا ہے. جب تک دل میں نہ ہو محض حلیہ بنانے سے کیا ہوگا؟ اچھا, ایک بات اللہ تعالی نے اپنے فضل سے نصیب فرمائی کہ یہ کیسے پتا چلے آدمی, ایک آدمی بالکل اہل تقوی کا حلیہ بنایا ہوا ہو, لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ اس کے دل میں بھی تقوی ہے؟ تو ایک دفعہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالی نے بہت بڑی بات سمجھا دی. یہ بزرگوں کا خیر ہوتا ہے, ان کی دعائیں ہوتی ہیں, ورنہ ہماری تو کوئی صلاحیت نہیں. تو یہ کیسے پتا چلے کہ فلاں شخص کے دل میں بھی تقوی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں اس طرح اشارہ فرما دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہو, ان کی تعظیم کرتا ہو, یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. یہ دل کے تقوی کی علامت ہے کہ اللہ کے شعائر, اللہ کی نشانیوں کا احترام کریں. اللہ کی نشانیوں میں کیا ہے؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں, ان پر عمل کریں, ان کا احترام. یہی ہے قرآن کریم کا ادب, احترام بجا لائے, اس کو چومے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی جب تلاوت فرماتے تھے تو اس کو چومتے تھے, سر پر لگاتے تھے, آنکھوں پر لگاتے تھے, چومتے تھے, اور ایک دعا پڑھا کرتے تھے, عہد ربی و منشور ربی عز و جل. یہ میرے رب کا عہد ہے, اور یہ کہ اللہ نے جو وعدے کر رکھے ہیں, میرے احکامات پر چلو گے میرے بندوں, یہی عطا کروں گا. تو یہ میرے رب کا عہد ہے اور میرے رب کا منشور ہے, جو عزت والا ہے اور جلال والا ہے. عہد ربی و منشور ربی عز و جل. اس دعا کو یاد کرنا چاہیے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میں لوگوں, تم پر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم پر لازم ہے میری سنت کو بھی مضبوط پکڑو, اور جس طریقے کو خلفاء راشدین جاری کرتے ہیں وہ بھی میری ہی سنت ہے, اس کو بھی مضبوط پکڑ کر اس پر بھی عمل کرو. تو اس حدیث کی روح سے یہ دعا پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے, اور قرآن کریم کو چومنا, یہ دعا پڑھنا, یہ بھی سنت ہے. سمجھ لیجئے اس کو, عہد ربی و منشور ربی عز و جل. تو قرآن کریم کا ادب, اس کی تعظیم کے خلاف اس کو پڑھنا, یہ قرآن کا ادب ہو گیا. علماء کا ادب کرنا یہ ادب ہے, اور والدین کا ادب کرنا, اساتذہ کا ادب کرنا, جتنے بھی آداب ہیں یہ سب اللہ کی نشانیوں کے احترام میں داخل ہیں. مسجد کا ادب, ٹھیک ہے, یہ ساری نشانیاں اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے. بس جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں, مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو ان سب کا ادب کرے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے دل میں تقویٰ ہے. اس کا ظاہر تو ہے ہی تقویٰ والوں جیسا, مگر اس کے دل کے اندر بھی تقویٰ ہے. یہ دل کا بھی متقی ہے, ظاہر کا بھی متقی ہے, باطن کا بھی متقی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اس آیت سے اس طرح اشارہ فرما دیا. لہذا ادب کرنا ہر چیز کا, یہ ہمارے بزرگوں سے ہی, یہ خاصیت ہمارے بزرگوں ہی کی ہے. الحمدللہ کیسی کیسی چیزوں کو ہمیں سکھا دیا کہ کتاب کے اوپر قلم کو نہ رکھو اور قلم کے اوپر کتاب نہ رکھو, دونوں کا اپنی اپنی جگہ قائم رکھو. نہ کتاب کو قلم کے اوپر رکھو, نہ قلم کو کتاب کے اوپر رکھو, اور نہ چشمے کو کتاب دینی کتاب کے اوپر نہ رکھو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فرماتے ہیں, ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو یہ حافظہ کتنا کیسے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. ان کا حافظہ ضرب المثل ہے. مصر گئے, وہاں جا کے ایک کتاب پڑھی, نور الیزا, جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے. وہاں جا کر کتاب پڑھی تو سوچا کہ یہ تو بہت سندر کتاب ہے, اس کو ہمارے یہاں مدارس میں پڑھانا چاہیے. تو اس سے کہا کتب پڑھنے والے سے کہ بھائی یہ کتاب مجھے چاہیے. اس نے کہا یہ کتاب تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے, یہ ایک ہی نسخہ ہے, پورے کتب خانے میں ایک ہی نسخہ ہے, ہم نہیں دے سکتے. تو فرمایا کہ اچھا ایک دفعہ بیٹھ کے پڑھ لوں, مزید اجازت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ اجازت ہے, آپ پڑھ لیجیے. تو ایک دفعہ اس کو پڑھا, اور پھر ہندوستان اپنے جو سفر کے کام تھے, مصروفیات تھیں, وہ پوری کی, ہندوستان واپس تشریف لائے, پوری کتاب کو وہاں آ کر لکھ دیا ہندوستان آ کر, اور پھر بذریعہ خط کے کاغذ کے ذریعے سے وہاں بھجوائی کتاب کھانے والے کو کہ بھائی کچھ اگر کمی بیشی ہو گئی ہو تو اصلاح کر دو. صرف دو جگہ پر گویا کہ الفاظ مختلف تھے, مفہوم پھر بھی وہی تھا. یعنی ہم مانا الفاظ ہوتے نا, ہم مانا الفاظ وہ تھے, مفہوم وہی تھا, مفہوم نہیں بگڑا تھا. وہ بھی حیران رہ گیا, وہ کتب خانے والا بھی, کس بلا کا حافظہ ہے اس شخص کے پاس, ایسا حافظہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کو جو یہ حافظہ ملا ہے یہ کیسے ملا؟ فرمایا بھائی آج تک میں نے کسی کتاب کو, دینی کتاب کو, دین کی جتنی کتابیں ہیں, بغیر وضو کے چھوا تک نہیں ہے, بغیر وضو کے چھوا بھی نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور فرمایا اس وقت کتابوں پر ترچے, اب بھی بہت سی کتابیں ایسی آتی ہیں جن پر ترچے حاشیے ہوتے ہیں, اور اس وقت تو کتابیں ایسی آتی تھیں جن پر الٹے حاشیے لکھے ہوتے تھے, یعنی کتاب کو یوں الٹی تو اٹھا جائے. تو حضرت فرماتے تھے میں کتاب کو ایسے نہیں الٹتا, میں کتاب کو ایسے رکھا رہنے دیتا ہوں, خود اٹھ کر جاتا ہوں, وہاں جا کے بیٹھتا ہوں, پھر وہ حاشیہ پڑھتا ہوں, اور ترچھا جو حاشیہ ہوتا ہے میں خود ترچھا ہو جاتا ہوں اس کو پڑھنے کے لیے, کتاب کو یوں نہیں کرتا, کتاب کو نہیں موڑتا. دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ کتاب کا وہی احترام کرتا ہوں جو استاد کا کرنا چاہیے, کتاب کا وہی احترام کرتا ہوں جو استاد کا کرنا چاہیے. آپ بتائیے, تو یہ فرمایا کہ میں نے بچپن سے اب تک کسی کتاب کو بغیر وضو کے دھویا بھی نہیں ہے, اور میں کتاب کو ٹیڑھا نہیں کرتا, کتاب کو نہیں دھلواتا, خود تکلیف اٹھا کر اشیاء کو پڑھتا ہوں. یہ ادب ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, کیونکہ کتاب ہے دین کی, اور دین کس کا ہے؟ اللہ کا. تو کتاب کا بھی اللہ سے تعلق ہوا گویا کہ, کیونکہ کتاب دینی کتاب ہے اور دین اللہ کا ہے, بس اللہ کی طرف نسبت جا رہی ہے, جیسے بھی جا رہی ہے اللہ کی طرف نسبت جا رہی ہے. اس کا احترام ہے, ادب ہے, جا جو یہ کر لے اس سمجھ لے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں اس کے دل میں تقویٰ ہے, اس کے ظاہر سے تقویٰ ہے ہی تقویٰ والوں جیسا, مگر اس کے دل میں بھی تقویٰ ہے. یہ علامت کہ آداب سے جو واقف ہو, ہر چیز کے ادب سے واقف ہو, کتاب کے ادب سے واقف ہو, اساتذہ کے ادب سے واقف ہو, مسجد کے آداب سے واقف ہو, گھر کے آداب سے واقف ہو, والدین کے آداب سے واقف ہو, علماء کرام کے آداب سے واقف ہو, شیخ کے آداب سے واقف ہو. جتنے آداب جس کے اندر ہوں گے, جو آداب سے سجا ہوا ہوگا, وہ فرمایا کہ یہ اس کی یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لحاظ سے اگرچہ کہ وہ امیر المومنین ہیں, لیکن ایک لحاظ سے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, اس لیے کہ قرآن انہوں نے حضرت عبی ابن کعب سے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میری امت کے بڑے قاری عبی ابن کعب ہیں, جن کے بارے میں حضور نے خود گواہی دی ہو. آپ ان کے مقام کا اندازہ لگائیں. مسجد نبوی میں جو پہلی تراویح ہوئی ہے, جس میں پورا قرآن سنایا گیا ہے, وہ پہلی تراویح کی امامت حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, ایک آیت چھوٹ گئی, پیچھے سے لقمے کی آواز آئی, تو آپ نے لقمہ لے لیا, پھر سلام پھیر کر پوچھا کس نے لقمہ دیا تھا. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے دیا تھا. فرمایا میں بھی یہی خیال تھا کہ تم نہیں دیا ہوگا. یہ اعتماد ہے, یہ اعتماد ہے. ایک مرتبہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبی ابن کعب سے, بتاؤ قرآن کریم کی مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے, سب سے عظیم آیت, سب سے مرتبے والی آیت کون سی ہے. تو حضرت عبی ابن کعب فرماتے ہیں مجھے ادب کی وجہ سے جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی, لہذا یہ دیکھیے ادب آ گیا نا. ادب جو آداب سے واقف ہو, یہی دل کے تقویٰ کی علامت ہے. تو ادب کی وجہ سے میں جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا, اور میں نے عرض کر دیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. حضور نے پھر یہی سوال دہرایا, بتاؤ کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے. میں نے پھر وہی جواب دیا ادب کی وجہ سے. پھر تیسری مرتبہ پھر سوال فرمایا حضور نے, تو اب چونکہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ حضور میری زبان سے سنوانا چاہتے ہیں, اس لیے اب یہی تھا کہ جو دل میں ہے وہ جواب دے دیا جائے. لہذا میں نے عرض کر دیا کہ آیت الکرسی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے. اس درجے سے آدمی ہیں حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یہ تو بتائیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. اب بتائیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو اتنا بڑے مرتبے کے آدمی اور حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے تقویٰ کیا ہوتا ہے, مجھے بتائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ نے جانور چرائے ہیں جنگل میں؟ فرمایا ہاں چرائے ہیں. تو فرمایا کہ آپ کیسے چرایا کرتے تھے جنگل میں جانور؟ فرمایا اس طرح چراتا تھا کہ جھاڑیوں کے درمیان سے جب گزرتا تھا تو اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھتا تھا کہ کپڑے چھٹ نہ جائیں, کانٹے میں ہلچل نہ پھٹ جائے. اس طرح میں نے جانور چرائے جھاڑیوں کے درمیان سے, اس طرح جنگل سے گزرا ہوں. فرمایا بس یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی ایسے زندگی گزارے اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا ہوا نکل جائے. جیسے آپ کیسے دیکھیے مثال سے سمجھا دیے, جیسے آپ جانور چرانے کے دوران اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتے تھے, اس طرح دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ایسی زندگی گزارے کہ گناہوں سے بچتے بچتے اللہ تک پہنچ جائے, بس اپنی موت سے جا ملے. یہ تقویٰ ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ دل میں ہر کام کے کرنے سے پہلے ایک چیز ہو, خلش فرمایا خلیص کا نام تقویٰ ہے، کہ دل میں خلیص کہتے ہیں چبھنے، چبھن کو، دل میں ہر کام سے پہلے یہ چبھن پیدا ہو جائے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی خوشنودی کا کام ہے یا اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوں گے یا اللہ اس سے خوش ہوں گے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کی بنیاد ہے. اگر جس آدمی کو یہ چیز حاصل ہو گئی، ہر کام سے پہلے یہ سوچ لے کہ بھائی یہ کام، اس کام سے اللہ خوش ہوں گے یا اللہ ناراض ہوں گے، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں، بس یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کی بنیاد ہے. جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مستقبل بن جائے گا. حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جو بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں، ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے عجیب مثال دی ہے. فرمایا تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ اپنی بچی کا جب رشتہ طے کر دیتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ہماری طرف سے کوئی عمل، کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ لڑکے والے ناراض ہو کر رشتہ توڑ دیں. جب لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ توڑ دیا جائے تو اس بچی پر ایک عیب لگ جاتا ہے، پھر آئندہ رشتہ بھیجنے والے لوگ اس بار سوچتے کہ اس کا ایک جگہ سے رشتہ ٹوٹے، پتہ نہیں کیا بات تھی. تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اس لیے لڑکی والے زیادہ ڈرتے ہیں، لڑکے والے نہیں ڈرتے، یہ عام طور پر معمول ہے. تو فرمایا کہ لڑکی والے اپنی لڑکی کا رشتہ طے کرنے کے بعد جو ڈرتے ہیں کہ کہیں لڑکے والے ہمارے کسی عمل سے ناراض ہو کر رشتہ نہ توڑ دیں، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، کہ ہم بھی اللہ، ہمارا بھی اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور وہ ایمان کا رشتہ ہے. ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو کر ایمان کا رشتہ ہم سے توڑ بیٹھے، توڑ دیں کہ جاؤ تم میرے نہیں ہو، اگر تم میرے ہوتے تو میری نافرمانی سے بچتے، جان جلا کر گناہوں سے اجتناب کرتے بچتے. تو فرمایا اس چیز کا نام تقویٰ ہے، بس یہی تقویٰ ہے جس کا لحاظ رکھتے ہیں لڑکی والے، یہ بھی تقویٰ کی ایک شکل ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. اسی لیے فقہا نے اور محدثین نے جو تعریف کی ہے تقویٰ کی، تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ فقہا اور محدثین فرماتے ہیں کہ التقویٰ کف النفس عن الہوا. دیکھیے آپ تھوڑے سے الفاظ میں یہ تعریف کر دی، تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ التقویٰ کف النفس عن الہوا. ہوا کہتے ہیں نفس کی ناجائز خواہشات، نفس کی وہ خواہشات جو ناجائز ہوں، اللہ کے احکامات کے خلاف ہوں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں، ان سے اپنے نفس کو روکنا، ان سے اپنے نفس کو روکنا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے. اور ناجائز خواہشات سے اپنے نفس کو روکنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں سب سے عمدہ طریقہ، جو اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، ان سے بڑھ کر ہمیں کون جانتا ہے، ان سے بڑھ کر ہماری نفسیات کو کون جانتا ہے، لہذا اپنے نفس کو باز رکھنے کا، حرام خواہشات سے باز رکھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نصیب فرما دیا، عطا فرما دیا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. سبحان اللہ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرا کہ ایک وقت مجھے جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں نا گناہ کا، وہ یہ سوچ لے کہ ایک وقت میں، ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا جب مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس عمل کا جواب دینا ہے، اللہ پوچھیں گے نالائق ظالم یہ کام تو نے کیوں کیا تھا، اس کا اور میں کیا جواب دوں گا. لہذا یہ مراقبہ ہے. لوگ کہتے ہیں مراقبہ کہاں سے آ گیا؟ ارے بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہے ہیں مراقبہ، کہ دیکھو گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہو، گناہ کا جی چاہ رہا ہو، تو ایک کام کر لو، یہ سوچ لو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، ایک منظر قائم کر لیجئے اپنے ذہن میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میدان محشر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے, اور وہ ایسی عدالت ہے کہ دنیا کی عدالتوں سے بھی بچہ نکل گیا, کسی طرح بچ کے نکل گیا. ہاں مجرم مگر ثابت نہیں ہو سکا تو عدالت بھی بے گناہ قرار دے دیا, مگر اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا. وہاں پر جا کے وہاں کون بچ سکتا ہے بھائی؟ سارے مجرموں کی پیشی ہو رہی ہے اور میری بھی پیشی ہوئی, اور اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ظالم یہ گناہ کیوں کیا تھا تم نے, اور میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے, مجھ سے کوئی جواب نہیں بن رہا. یہ سوچ کر گناہ سے بچ جائیں, اپنے آپ کو روک لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو, اور جو اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور تقویٰ میں سچے کون ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو, کہ جن کے ہاں آداب کا لحاظ رکھا جاتا ہے, جو آداب سے مزین ہو, جس کی زندگی آداب سے سجی ہوئی ہو, یہی اپنی تقویٰ میں سچا ہے, اس کے دل میں تقویٰ ہے. ایک حدیث میں انور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, لِکُلِّ شَيْءٍ مَعْدِن, ہر چیز کی کان ہوتی ہے, کوئلے کی کان, ہیرے کی کان, نمک کی کان. فرمایا لِکُلِّ شَيْءٍ مَعْدِن, ہر چیز کی کان ہوتی ہے. وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ, اور تقویٰ کی کان اللہ والوں کے دل ہیں, اور تقویٰ کی کان اللہ والوں کے دل ہیں. وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اس کے دل کی کان سے تقویٰ نکالتے رہیے بس. مگر یہ نہیں کہ ہم اس کے دل کو چیر کر نکالیں, اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے صرف سے دل کے ساتھ اس کی مجالس میں آئے جائیں, آنا جانا رکھیں, اور اس کو اپنے احوال کی اطلاع کریں, اپنے عیب بتائیں, اپنے بیماریاں بتائیں, اپنے گناہوں کی اس کو اطلاع کر کے اس سے علاج پوچھیں. دل مشافہ نہ صحیح, خط لکھ کر صحیح خط لکھ دیجیے, بس اس طرح ہم متقی بن جائیں گے, تقویٰ آ جائے گا. یہ حضور نے دیکھیے حدیث بھی بتا دی میں نے, اور آیت بھی قرآن کریم کی, کہ تقویٰ کے حصول کا آسان طریقہ جو حدیث میں جو متعین ہے, قرآن میں جو متعین ہے, وہ اللہ والوں سے تعلق ہے. کسی ایک اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اور اس کو اس کی صحبت میں آنا جانا, اور نمبر دو اس کو اپنے حالات کی, اپنے گناہوں کی اطلاع کرنا. جیسے ہم ڈاکٹر کو بتاتے ہیں اپنی بیماری تو وہ دوائی دیتا ہے, اسی طرح روحانی بیماریوں کا معاملہ ہے. کوئی آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہے, کوئی زبان کے گناہ میں مبتلا ہے, کوئی کان کے گناہ میں مبتلا ہے, جو جن گناہوں میں مبتلا ہو ان کی وہ اطلاع کرے اپنے شیخ کو اور اس سے علاج پوچھے. بس انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں متقی اور اللہ والا ہو جائے گا. اور ایک شاعر نے تقویٰ کی عجیب تعریف کی ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ شاعر بھی کون ہے؟ عجیب صاحب ہیں, ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں, مسلسل احتیاط, اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں. جبین یار, جبین یار کہیں پر شکن نہ ہو جائے. محبوب کی پیشانی پہ میری کسی عمل کی ناپسندیدگی کی وجہ سے شکنے نہ آ جائیں. کوئی پسندیدگی نہیں ہوتی نا کسی عمل پر, شکنے آ جاتے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, ہوتا کہ نہیں ہوتا, اور اس پر شکنے آ جاتے. تو تائی صاحب فرماتے ہیں کہ اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں, جبین یار کہیں پر شکن نہ ہو جائے. اللہ کی ہے, اللہ کی جبین پر میرے کسی عمل سے ناراضگی کی وجہ سے شکن نہ آ جائے کہ ظالم یہ کیا کر رہا ہے تو. اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی مسلسل احتیاط کا نام تقویٰ ہے. سبحان اللہ, اب سمجھ میں آ گیا تقویٰ؟ ہم سنتے تو رہتے ہیں تقویٰ تقویٰ تقویٰ, اور جو جس نے تقویٰ نہیں حاصل کیا اس کو لقوا ہو جائے گا, یعنی روحانی لقوا. لقوا ایک بیماری ہے نا, جس کو جس نے تقویٰ حاصل نہیں کیا میرے دوستو اس کو لقوا ہو جائے گا, اس لیے تقویٰ حاصل کر لیجیے, جلدی جلدی متقی بن جائیے. مہنت اچھی مہلت ہے اور پتہ نہیں مرنا کب ہے ہمیں, یہ نہیں معلوم ہمیں مہلت ہماری کب تک ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. بس یہی وقت ہے فیصلہ کرنے کا, کیونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں, کچھ نہیں معلوم کب اس کا خاتمہ ہو جائے. تو مرنے سے پہلے ہمیں متقی بننا ہے, ورنہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے. اللہ کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا بھائی, کل سے انشاءاللہ جو ہم ایک نشست شروع کر رہے ہیں جو تقریباً ایک مہینے جاری رہے گی, اور ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہر ہفتے انشاءاللہ کسی بزرگ کو بلا کر ان کو یہاں زحمت دے کر ہم یہاں بیان بھی کروائیں گے, اور اس میں نمازی میں بیٹھیں گے انشاءاللہ, سب فائدہ اٹھائیں گے. جو اس نشست کے شرکا ہیں وہ بھی, اور جو نہیں ہے وہ بھی بیٹھ جائیں, وہ بھی فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ ہفتے کے دن عشاء کے بعد ہم نے یہ ارادہ بھی کیا ہے, تو اس نشست کے دوران ہر ہفتے کے دن انشاءاللہ عشاء کے بعد بیان بھی ہوا کرے گا. اور یعنی کل سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا, کل مغرب کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا. ہم ضروری باتیں عرض کر دی جائیں گی مغرب کی نماز کے بعد, جن کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور عشاء کے بعد بیان ہو جائے گا, اور پرسوں سے انشاءاللہ بروز منگل سے ہماری پڑھائی کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, باقاعدہ پڑھائی اور تدریس کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا. تو تمام حضرات اس بات کو ذہن نشین کر لیں, نوٹ کر لیں, اور جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کو بھی اطلاع کر دیں, جو اپنے اپنے دوست احباب ہیں ان کو اطلاع کر دیں کہ بھائی کل مغرب کے بعد جمع ہونا ہے, مغرب میں یہیں نماز پڑھ لیں, اور مغرب کے بعد ضروری باتیں عرض کر دی جائیں گی, عشاء کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو اگلا دن آئے گا یعنی بروز منگل سے انشاءاللہ باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ہم حضرات کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں, اور قبولیت بھی عطا فرمائیں. جب تک ان کی طرف سے قبولیت نہ ہو تو ہماری کوششیں سب بیکار جائیں گی, اس لیے قبولیت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں تو سب کو انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچ جائے گا, سنانے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی. اور سنانے والا بھی خدمت سمجھ کے اپنے آپ کو قابل سمجھ کے پڑھائے, استاد سمجھ کے نہ پڑھائے, ورنہ یہ تو تکبر ہے. تو استاد سمجھ کے نہ پڑھائے, قابل سمجھ کے پڑھائے کہ میں خدمت کر رہا ہوں. سمجھ لیجیے اگر اس نے دل میں یہ خیال کر لیا کہ یہ سب میرے شاگرد ہیں, سب مجھ سے کمتر ہیں, میں ان کا استاد ہوں, تو یہ تکبر ہے. یہ ایسے شخص کی ایسے استاد کی پڑھائی بھی قبول نہیں اللہ کا. پڑھانے کے لیے بھی دل بنانا ضروری ہے, دل میں یہ خیال ہو کہ میں خادم ہوں, یہ میرے مخدوم ہیں, میں تو خادم ہوں, خدمت کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے خدمت میں معمور کر دیا, میں خدمت کر رہا ہوں, یہ تھوڑی کہ میں استاد ہوں. بڑی چیز ایسے کرنے والے کی خدمات قبول نہیں ہوتی, نہ اسے برکت ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. کتنا وقت ہے بھائی ذکر ہو سکتا ہے؟ ہاں آج تو 9:15 نماز ہے بھائی. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ آج تو ذکر ہو سکتا ہے, تو کچھ اللہ اللہ بھی کریں گے بھائی. یہ بھی اللہ اللہ تھا, یہ جو ہوا ہے یہ بھی اللہ اللہ ہی تھا, اور ایک صورت اور ہے وہ اب اور اختیار کریں گے. نہ ہمیں پانی